إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. پروردگار نے اس اشرف المخلوقات کو جتنی بھی نعمتیں نوازی ہیں، چاہے وہ انسانی جسم ہو، انسانی وجود ہو، یا انسان کا مال اور انسان کی اولاد ہو، سب اسی کی عطا کردہ چیزیں ہیں اور اس میں انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. ورنہ اگر کسی کا کوئی ذاتی کمال ہوتا تو ہر ایک دو پیروں پر اور دو ہاتھوں رکھنے والا نہ ہوتا، ہر ایک کا ایک چہرہ دو آنکھیں نہ ہوتی. اگر ذاتی کمال ہی کی بنیاد پر انسان کو وجود اور جسم ملنے والا ہے تو ہر ایک کا جسم مختلف ہوتا. جب ہر ایک کو جسم بھی ویسا ہی عطا کیا ہے، مال بھی دیا گیا ہے، اولادیں بھی دی گئی ہیں، تو گویا یہ پروردگار کا ایک قرض ہے جو ہمیں لوٹانا ہے. یا تو ہم شرافت سے لوٹا دیں یا پروردگار چھین کر لے گئے. چاہے وہ جان ہو یا اولاد ہو یا مال ہو، یہ سب پروردگار ہی کی عطا کردہ چیزیں ہیں اور اسی کی طرف جانے والی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب پروردگار نے قرض دیا ہے اور یہ سارا قرض دینے کے بعد جب پروردگار نے انسان سے کہا کہ لاؤ مجھے قرض اپنا واپس کرو، تو یہ نہیں کہا کہ میں نے ہی قرضہ دیا تھا لہذا مجھے واپس کر دو، ورنہ تقاضا یہی ہے کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو مقروض کچھ دنوں کے بعد قرض واپس کر کے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے قرضہ دیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے جب قرض مانگا ہے تو یہ نہیں مانگا کہ لاؤ میرا قرض واپس کر دو، بلکہ کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تمہیں قرض دیا تھا لیکن جب مانگیں گے تو عبادت کے نام پر مانگیں گے. اور پھر بات اور آگے اور عجیب تر ہوتے گئے. یعنی انسانی فطرت سے پروردگار واقف ہے، انسان کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ اگر قرض دیں گے اور قرض ہی کے نام پر لیں گے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مقروضوں کا کیا حال ہے، جنہیں قرض ملنا چاہیے انہیں ملتا نہیں، اور جنہیں قرض واپس کرنا چاہیے انہیں قرض واپس نہیں کیا جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار جب قرض واپس لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میرا مال تھا لہذا تم نے واپس کر دیا، کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو احسان ہمارا تم پر تھا کہ تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں دیا تھا، یہ نہیں کہا، کہا عبادت کے نام پر واپس لے رہے ہیں۔ اور بات پھر اور عجیب ہو گئی کہ جب سورہ حدید میں یہ آیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسرا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو پروردگار کو قرضہ دے تو پروردگار اس کے اجر کریم کو اضافہ کر دے گا۔ ایک ضرور پڑھ دیجئے گا محمد والا، اگر تم قرضے کے نام پر واپس کر رہے ہو تو تمہارا قرض محفوظ ہے، ہم نے دیا تھا تمہیں قرضہ، لیکن جب مانگ رہے ہیں تو تم سے قرضے کے نام پر مانگ رہے ہیں، گھبرانا نہیں، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ۔ اور دنیا والوں کو قرضہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرضہ دیا جاتا ہے جب واپس لیا جاتا ہے تو اتنا ہی ملتا ہے، پروردگار جب تم سے قرضہ لے رہا ہے تو اتنا نہیں دے رہا جتنا تم نے دیا۔ تم نے تو کتنا مال دیا تھا جانتے ہو، اپنی جان دی تھی جانتے ہو، اولاد کی جان دی تھی جانتے ہو، لیکن جب ملے گا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ تو کئی گنا کر کے ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو ایک نیکی پروردگار کی راہ میں کرتا ہے پروردگار کم از کم 10 گنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک دیہاتی داخل ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مدینے میں سب سے کریم شخص کون ہے، سب سے زیادہ دینے والا، سب سے سخی شخص کون ہے؟ شکر یہ سوال کیا کہ سب سے سخی کون ہے، یہ سوال نہ کیا کہ سب سے بڑا غنی کون ہے، نہ کسی اور کا پتہ مل جاتا۔ بتانے والوں نے بتایا کہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جو اس مدینے کے سب سے کریم ترین انسان ہے۔ پتہ معلوم کیا تو یہ پتہ چلا کہ امام مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں پہنچا، جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے تھے، اور امام نماز میں جب مشغول تھے تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن جب بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کچھ سوچا کہ میں امام کی مدحت میں کچھ اشعار کہوں، امام کی تعریف میں کچھ اشعار کہوں۔ جب امام نماز سے فارغ ہو گئے تو قمبر کو بلایا، کہا قمبر یہ بتاؤ مال حجاز میں سے کتنا پڑا ہے؟ قمبر جا کر اطلاع لے کر آئے کہ 4,000 دینار پڑے ہیں۔ کہا وہ 4,000 دینار لے کر آ جاؤ، کیونکہ یہ اس مال کا سب سے زیادہ مستحق شخص میرے سامنے موجود ہے۔ لیکن اب دینے والوں کے اندر فرق ہوتا ہے، دنیا والے جس طرح دیتے ہیں اور امام جس طرح عطا کرتے ہیں اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ امام نے کہا ایسا کرو تم میرے گھر چلو، جب وہ گھر پہنچا، امام گھر میں داخل ہوئے، اپنی ابا اتاری اور 4,000 دینار اس ابا میں رکھے اور ابا کو بوری کی شکل میں باندھا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ کوئی خریدار آیا ہے یا غربت کا مارا ہوا آیا ہے۔ اور پھر امام نے ایک کھڑکی سے اس بوری کو دیا، لینے والے نے لے لیا، لیکن اب امام کی زبان سے عجیب جملے نکلے، وہ جب آیا تھا تو اشعار کہہ کر گیا تھا، امام نے بھی کچھ اشعار کہے، اور اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اے گاؤں والوں، حسین تم سے شرمندہ ہے کہ تمہیں اپنے گاؤں سے نکل کر مدینے آنا پڑا۔ جب اس نے اشعار سنے رونے لگا، کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام کہتے کیا میری عطا میں کمی ہے؟ کہتا نہیں مولا، میں سوچ کر رو رہا ہوں کہ ایسے کریم ہاتھ کس طرح زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، پروردگار نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے، کیونکہ صورتیں بھی اسی کی عطا کرتی ہیں، مال و دولت بھی اسی کا عطا کرتا ہے۔ ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، پروردگار اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو، خود مولا کائنات کے بارے میں دیکھ، مولا کائنات کے بارے میں مشہور ہے کہ جب مولا کی خدمت میں کوئی آتا تھا اور مانگنا چاہتا تھا تو دل ہوتا تھا، امام کہتے تھے ایسا کرو اپنی حاجت زمین پر لے لو، کسی کو معلوم نہ ہو کہ مشورہ دینے کے لیے آیا ہے یا مانگنے کے لیے آیا ہے. اور جب رات کے وقت کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو امام چراغ کو گل کر دیتے تھے تاکہ معلوم نہ ہو کہ مانگنے والا تو ہے لیکن کون ہے. دونوں صورتوں میں عزت نفس محفوظ رہے. جب دن کے وقت کوئی مانگنے والا آتا تھا تو حاجت نہیں بتاتے تھے, جب رات کے وقت کوئی مانگنے والا آتا تھا تو حاجت مند کا چہرہ نہیں دیکھتے. مولا کے دینے کا انداز اور ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ولی اللہ ہوں گے, ولی خدا بنتے ہیں, لیکن اس وقت بنتے ہیں کہ جب نمازیں پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, مناجات پڑھتے ہیں, گریا وزاری کرتے ہیں, اس وقت ولی خدا بنتے ہیں. لیکن میرا علی اس وقت ولی خدا بنا ہے کہ جب اپنی نمازوں کو زکات کے ساتھ ملا دیا. علی کی ولایت میں دوسروں کی ولایت میں فرق ہے. علی نے جب نماز اور زکات کو ایک کر دیا تو آواز آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ سلسلے اور ہوتے ہیں جو ولی خدا کے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ وہ ہے جس میں پہلے رسول ہیں اور پھر خدا بند قدوس ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں وائس, میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں وائس, علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. لیکن سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے, کچھ افراد ایسے بھی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بڑا عجیب انداز سورہ یاسین کا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, کچھ تو خرچ کرو پروردگار کی راہ میں, کیا کہتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ, کیا ہم انہیں کھلائیں؟ لو یشاء اللہ اطعم, خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین. اس آیت میں دو نقطے بڑے توجہ طلب ہیں. آیت کا انداز دیکھیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا, خرچ کرو, ما رزقکم اللہ, جو اللہ کی راہ میں ہے. قال الذین کفروا, اب تک مسلمانوں سے مخاطب تھا پروردگار, مومنوں سے مخاطب تھا کہ کچھ خرچ کرو, کہا نہیں اگر یہ خرچ نہیں کرتے. قال الذین کفروا, اب یہ مسلمان نہیں رہے, کافر بن گئے. قال الذین کفروا للذین آمنوا, اب یہ کافر مومنوں سے کہتے ہیں انتم, کیا ہم کھلائیں؟ لو یشاء اللہ اطعم, اللہ کے پاس تو اتنا کچھ ہے وہ کھلا دے گا. اب دوسرا نقطہ یہ ہے, ان انتم الا فی ضلال مبین, یہ نہیں کہہ رہا ان ہم, وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں, تمہیں پریشان ہونے کی, تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو یہ ایسا کرنے والے تھے, تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. کہا نہیں, ان انتم الا فی ضلال مبین, اگر تم نے بھی یہی جملے کہے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ پیغام تمہارے لیے آ جائے, ان انتم الا فی ضلال مبین. نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑے عجیب جملے کہتے ہیں, اور یہ فقط وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس علم غیب موجود ہو, جو مستقبل کی خبروں کو جانتا ہو. عجیب جملے کہتے ہیں, ان اعظم الحسرات یوم القیامہ حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ فورثه رجل فانفقه في طاعه الله فدخل به الجنه ودخل الاول به النار. فرماتے قیامت کے دن ہوگا, یہ تو آپ کو معلوم کہ قیامت کے دن ایک جملہ ہر ایک کو سننے کا موقع ملے گا. وہ کون سا جملہ ہے؟ کہ کاش میں نے ایسی زندگی گزاری ہوتی, کاش میں نے ایسی زندگی گزاری ہوتی, کاش میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہوتی, کاش میں نے پروردگار کی ایسی ہی بات کی ہوتی. یہ کاش کاش, یہ تو آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. ہر ایک حسرت بھرے جملے کہہ رہا ہوگا,
لیکن مولا فرماتے ہیں ان اعظم الحسرات یوم القیامہ,
جو شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس کرے گا, سب سے زیادہ.
حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ,
یہ وہ شخص ہے جس نے مال کمایا, محنتیں کی, زحمتیں اٹھائی, مشقتیں برداشت کی, لیکن پروردگار کی نافرمانی کرتا ہوا مال کمایا,
رشوت کے ذریعے مال مل گیا, سود کے کاروبار کے ذریعے مال مل گیا,
کبھی اپنے حلال مال کو حرام بنا دیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں ادا کرنا واجب ہے, اور اگر وہ ادا نہ کی گئی تو حلال مال بھی حرام بن جاتا. فلسفہ وہی ہے کہ مال ہمارا ہوتا تو ہم حلال و حرام بناتے, جب مال ہی اٹھتا ہے تو وہی حلال و حرام بنانے والا ہے. کہ حسرت سب سے زیادہ حسرت اسے ہونے والی ہے جس نے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہوئے مال حاصل کیا اور مر گیا. فورثہ رجل, اس کا بیٹا پیدا ہوا. فانفقہ فی طاعت اللہ, جب اسے اپنے باپ کی میراث ملی تو سب کی سب رائے خدا میں قربان کر دی. فدخل بہ الجنہ, یہ بیٹا جنت میں داخل ہو گیا. ودخل الاول بہ النار, باپ جہنم میں چلا گیا. محنتیں کس نے برداشت کی تھی, مال کس نے کمایا تھا, زحمتیں کس نے اٹھائی تھی, ساری زحمتیں باپ نے برداشت کی تھی اور بیٹا جنت میں چلا گیا. سب سے زیادہ حسرت ایسے شخص کو ہونے والی. روایت بتلاتی ہے جب آدم آئے ہیں زمین پر, ایک مرتبہ خدا کی آواز آتی ہے, اے آدم. اب دیکھیں ویسے آدم اتنے ڈرے ہوئے ہیں, جنت سے نکالے گئے ہیں, اتنے خوف زدہ ہیں, اتنے پریشان ہیں کہ پروردگار مجھے کیا کہہ دے, کون سا عذاب نازل کر دے. ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں, اے آدم یہ بتاؤ تمہارے پروردگار یہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ بھوکا ہوا تو تم اس کو کھانا تو کھلا دو گے. ایک مرتبہ آدم کانپنے لگے, یہ میرا پروردگار مجھ سے کیا مانگ رہا ہے, کانپنے لگے. فوراً جبرائیل نے دوسرا سوال کر دیا, اے آدم یہ بتاؤ تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر وہ بے لباس ہوا تو اسے کپڑے پہنا دو گے. آدم حیران رہ گئے, کیا کہہ رہا. آگے سوال کیا, تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر وہ بے گھر ہوا تم اسے گھر دلا دو گے. بس آدم نے کہا کہ اے جبرائیل ان سارے سوالات سے راز اٹھاؤ, میں کانپنے لگا ہوں, بس اب مر جاؤں گا. جبرائیل کہتے ہیں کہ پروردگار نے مجھ پر یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی بھوکا آتا ہے, بے گھر آتا ہے, بے لباس آتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ بندہ آیا ہے, یہ سمجھنا کہ بندے کا خدا آ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب علی کے دروازے پر کوئی آیا تو بندے کی غربت کو دیکھتے ہوئے ایک اونٹ عنایت نہ کر دیا بلکہ پروردگار کی عظمت کو دیتے ہوئے اونٹوں کی قطاریں دے دی. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. پروردگار نے اگر کچھ دیا ہے تو سب اسی کا ہے, اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے, بہترین اکانومسٹ وہ ہوتا ہے, بہترین سوداگر وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کا سب سے اچھا سودا کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنا خرچ کریں, کتنا دیں. روزانہ ایک روپیہ دے دیں, روزانہ دس روپیہ دے دیں, دن ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا دن زیادہ دینا ہے, جمعے کے روز زیادہ ادا کرنا ہے, 13 رجب کو, 3 شعبان کو, 15 شعبان کو زیادہ ادا کرنا ہے, کیا کریں, کیا کتنا دے. یہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس کو اتنا دینا چاہیے, اس کو اتنا دینا چاہیے, اس کو اتنا دینا چاہیے, یہی سوال قرآن نے پیش کر دیا. سورہ بقرہ میں آیا, یس الونا کا ماگا ينفقون, اے رسول یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں. ہم یہ سوال کرتے ہیں کتنا خرچ کریں, جواب کیا دیا قرآن نے, یہ نہیں بتایا کہ 100 روپے دے دو خدا راضی ہو جائے گا, 1000 دے دو خدا راضی ہو جائے گا, 1,00,000 دے دو خدا راضی ہو جائے گا. کہاں دینے کا مسئلہ نہیں ہے, سوال یہ نہ کرو کہ کتنا دو, سوال یہ کرو کہ کس کو دو. یہ اہم نہیں ہے کہ کتنا دے رہے ہو, یہ اہم ہے کہ کس ہاتھوں میں دے رہے ہو. اس لیے سوال کیا تھا, جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے, سوال تھا یسألونک ماذا ينفقون, ماں سے سوال تھا, ماں کتنا دیں, جواب دیا ہے من سے, جواب آتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین, تم جو دینا چاہتے ہو دے دو لیکن سب سے پہلے والدین کو یاد رکھو, والدین کو فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین, اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولنا, یتیموں کا نہ بھولنا, مسکینوں کا نہ بھولنا, مسافروں کا نہ بھولنا. قرآن کی نگاہ میں یہ اہم نہیں ہے کہ کس کو دے کتنا دے رہے ہیں, یہ اہم ہے کہ کس کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. رسول کے بعد جب جبرائیل نازل ہوئے تو ایک عجیب روایت لے کر آئے, کہتے یا رسول اللہ, پروردگار یہ کہتا ہے کہ انسان جب ایک صدقہ دیتا ہے, ایک صدقہ, ایک درہم صدقے میں دیتا ہے, تو کبھی وہ ایک ہی درہم ایسا ہوتا ہے جس کے بدلے پروردگار دس دیتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی ایک ہوتا ہے اس کے بدلے ستر دیتا ہے, لیکن اضافہ نہیں ہو رہا درہم کے اندر, درہم وہی درہم ہے, ایک ہے, کیا ایک دیتا ہے تو دس دیتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیتا ہے تو ستر عطا کرتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیتا ہے تو 700 عطا کرتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیتا ہے تو 70,000 عطا کرتا ہے, اور کبھی وہی ایک دیتا ہے تو 1,00,000 عطا کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ روایت صرف قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں ہے یا اس دنیا کے بارے میں بھی ہے, لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اتنا ہی فائدہ ہے جتنا انشاءاللہ آخرت میں ہونے والا ہے, تجربہ, اور میری عمر کچھ زیادہ نہیں ہے, سب مجھ سے بزرگ ہیں, ان کے تجربات مجھ سے زیادہ ہیں. جب جبرائیل آئے رسول سے کہا تو پھر آگے وضاحت بھی کی, اب سب کی نگاہیں اسی پر ہیں کہ ایک دے انسان اور 1,00,000 واپس لے, لیکن روایت تو سن لیجئے پوری, کہتے ہیں یہی ایک درہم اگر کسی عام انسان کو جو صحیح اور سالم تندرست و توانا ہو اس کے ہاتھ میں دیا جائے وہ ایک دیتا ہے 10 ملتا ہے, صحت مند ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی عارضہ نہیں ہے, اور آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بلکہ خود شہر کراچی کے اندر اکثر مانگنے والے, ان کی اکثریت اگر یہی ہوتی ہے کہ وہ صحت مند ہوتے ہیں, تندرست و توانا ہوتے ہیں, پھر بھی انسان دے رہا ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ ضائع ہو گیا, نہیں ضائع نہیں ہوا, وہ ایک دیا ہے پروردگار کم از کم 10 دینے والا. پھر آگے منزل آئی کہ ایک انسان دیتا ہے اور 70 ملتا ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک زمین گیر بیمار انسان کو انسان عطا کرتا ہے, ایک دیتا ہے 70 ملتا ہے. پھر فرمایا وہی ایک ہے اور ایک دیتا ہے اور 700 ملتا ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کو دے گی. بڑی عجیب منزل ہے, شاید ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے لفظ صدقہ کو, لیکن صدقے کے معنی کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ صدقے کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی بلاؤں کو اتارنے کے لیے کسی اور پر بلائیں ڈال دینا جو ہمارے یہاں معروف ہے. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا کما رہا ہے اس میں کچھ کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں اور والدین کو عطا کرے, اور یہ مال اگر دے رہا ہے تو ایک دے گا 700 ملے گا. پھر اللہ کے رسول جب سنتے ہیں کہ جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ وہی ایک دے گا اور 70,000 ملے گا, یہ اس وقت ملے گا کہ جب زندہ لوگ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے کچھ کریں گے اور ایک دیں گے پروردگار 70,000 عطا کرے. اور اب 1,00,000 کی منزل آ گئی. عزیزو یہ 1,00,000 بڑا عجیب ہے, آپ اپنے اپنے ذہنوں میں سوچ لیجئے وہ کیا ہوگا, شاید یہ ہوگا کہ جو سب سے بڑا عابد ہو اسے دیا جائے, جو سب سے بڑا نمازی ہو اسے دیا جائے, جو مسجد میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والا ہو اسے دیا جائے, جو سب سے زیادہ اداداری برپا کرنے والا ہو اسے دیا جائے, جس کی داڑھی بڑی ہو اسے دیا جائے. آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا ذہنوں میں آ رہا ہے, اور جبرائیل کا جواب سنیے. جبرائیل کہتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے کہا ہے کہ اگر کوئی ایک دے گا تو اسے 1,00,000 اس وقت ملے گا کہ جب یہ ایک کسی دینی طالب علم کے ہاتھ میں دیا جائے. انسان حیران رہ جاتا ہے, یہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, دینی طالب علم یہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں, دنیا میں پڑھتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں, لیکن ہمارے لیے فائدہ کیا پہنچا رہے ہیں, نہیں معلوم کہ کتنے فائدے پہنچا رہے ہیں. یہ دینی ماحول جو پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں جنت کے راستے کی طرف چلے گی. یہ دینی طالب علم اگر کوئی پیدا ہو گیا اس کو انسان ایک دے رہا ہے پروردگار ایک لاکھ عطا کرنے والا ہے. اور پھر معصوم کا جملہ سن لیجئے اور میں اپنی بات کو مکمل کروں. معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آسان ہے اس شخص کے لیے جہنم میں جانا کہ جو یتیم کا مال کھا جائے. لوگ سمجھ کے بعد کہ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا سایہ باپ کا سایہ سر پر نہ رہا, سمجھ کے بعد. لیکن امام نے کہا نہیں, تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا یتیم کون ہے؟ امام فرماتے ہیں سب سے بڑے یتیم ہم ہیں, کیونکہ جب رسول کا انتقال ہوا تو رسول کی میراث سے ہمیں محروم کر دیا گیا, رسول کی ولایت سے ہمیں محروم کر دیا گیا, اس کی خلافت سے ہمیں محروم کر دیا گیا. سب سے بڑے یتیم ہم ہیں. جو ہمارا حق کھانے والا ہے یاد رکھے سب سے آسان ہے اس کے لیے جہنم میں جانا. مولا علی نے جب اپنے ماننے والوں کی صفات بیان کی تو کیا فرماتے ہیں, اختبروا شیعتی بخصلتین, میرے شیعوں کو دو عادتوں سے پہچانو. عادت کسے کہا جاتا ہے؟ عادت انسان اسے ہی کہتا ہے کہ جو روزانہ انجام دے. برش روزانہ کرتے ہیں ہم, روزانہ بالوں پر کنگھی کرتے ہیں, روزانہ لباس بدلتے ہیں, روزانہ نہاتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے. یہ عادت میں ہے ان کی کیونکہ روزانہ ہی کام کرتے ہیں. اگر انسان ہفتے میں نہانے والا ہو, پاکستان میں تو پھر بھی نہانے دھونے کا سسٹم ہے, ورنہ باہر ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں پر یہی ماحول ہے, وہ ہمیں دکھاتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اگر کوئی مہینوں میں نہاتا ہو تو پھر اس کی عادت میں نہیں ہے, تو کبھی یہ کام کر لیتا ہے کبھی بغیر نہاتے رہتا ہے. عادت اسے کہا جاتا ہے جو انسان مستقل انجام دے. مولا علی فرماتے ہیں کہ تم میرے شیعوں کو پہچاننا چاہتے ہو, اختبروا شیعتی بخصلتین, میرے شیعوں کو دو عادتوں سے پہچانو, المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ لاخوانہم بالمال فان لم تکونا فاعذب ثم اعذب. فرماتے ہیں میرے شیعوں کو دو عادتوں سے پہچانو, پہلی عادت تو یہ ہوگی کہ وہ نماز کے وقت کی پابندی کرنے والا ہوگا. تم دیکھو گے کاروبار کرتے ہوئے اسے, جیسے ہی کاروبار کے دوران نماز کا وقت آئے گا وہ فوراً مصلی بچھائے. سب سے پہلی عادت. اگر تم ایسے کسی شخص کو دیکھ لو یاد رکھنا وہ شیعہ ہے, وہ میرا شیعہ ہے. لیکن اس کے اندر دوسری عادت بھی ہونا چاہیے, وہ کون سی ہے؟ والمواساۃ لاخوانہم بالمال. دوسری عادت وہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی مال کے لیے بڑا چاہتا ہوں. ایک عادت وہ ہے جو خدا سے ملا رہے, ایک عادت وہ ہے جو بندے خدا سے ملا رہے. اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُونَا فَحَزُبْ سُمَّحَزُبْ, اگر اس میں یہ دو عادتیں نہ پائی جاتی ہو میں تو اس سے دور ہوں, تم بھی اس سے دور ہو جاؤ, اس سے دور ہو جاؤ. عجیب جملہ. تو سب سے بنیادی نقطہ جو ہمارے موضوع سے چل رہا ہے, قیامت میں اگر کسی کو فائدہ پہنچنے والا ہے تو اسی مال سے, اور اگر نقصان میں جانے والا ہے تو اسی مال سے. آئیے ذرا کربلا کے میدان میں چلیے اور وہاں اس میزان کو لے کے چلتے ہیں. کون ایسا ہے جو مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اور کون ایسا ہے کہ جو اپنے گھر کو چھوڑ کے نکل رہا ہے, اپنے میراثوں کو چھوڑ کے نکل رہا ہے, اپنے مدینے کو چھوڑ کے نکل رہا ہے, اپنے وطن کو چھوڑ کے نکل رہا ہے؟ 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہوا, جب 3 شعبان آئی تو یہ قافلہ مکہ پہنچے گا. جو حضرات مکہ جا چکے ہیں پروردگار ہر ایک کو اس کی زیارت کروا, جانتے ہیں کہ جب حج کا موقع آتا ہے تو دنیا بھر سے قافلے آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. ہر ایک کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی حج کرنے کے لیے آ رہی ہے, کعبے کی طرف آ رہے ہیں. ذرا حسین مظلوم کے دل سے پوچھیے کہ جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی ہے دنیا بھر کے حاجی کعبے کی طرف جا رہے ہیں اور وارث کعبہ کعبہ چھوڑ کر جا رہا ہے, کعبے سے نکل گئے, مکہ چھوڑ دیا, حرم کی حفاظت کی ہے. اور جب کوفے کے راستے پہ روانہ ہوئے خط آیا کہ مولا کوفے نہ جائیے گا, اپنا راستہ بدل لیجئے، مولا اپنے سواری کو لے کے دوسرے راستے کی طرف چلے گئے. لیکن سواری چلتے چلتے ایک مقام پر رک گئے، مولا نے سواری کر دی، پھر ایڑ لگائی، بڑھانے کی کوشش کی، سواری رک گئی، پھر سواری تبدیل کی. روایتیں کہتی ہیں کہ 6 مرتبہ مولا نے جب جانور تبدیل کر لیا اور کوئی جانور آگے نہ بڑھا، ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں یہ مقام کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ آنے والا جواب دیتا ہے کہ مولا میں نے تو سنا ہے کہ اسے غازریہ کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک آگے آنے والا بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ اسے شک کے فراز بھی کہتے ہیں. کہنے والا ایک اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے میں نے تو یہ بھی سنا ہے اسے ذہنوا بھی کہتے ہیں. اور پھر جب مولا کو پھر بھی چین نہ آیا اور سوالات بڑھتے رہے، میں کہوں گا مولا آپ تو خاموش ہو جائیے، اب سوال نہ کیجیے. ایک گھوڑا بزرگ آگے بڑھ کہتا ہے مولا میں نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے اسے کرم و مولا بھی کہتے ہیں. مولا نے عباس سے کہا ہمارا قافلہ یہی پر رکے گا، بس وہ مقام آ گیا. اور پھر مولا نے اترتے ہی ایک ایک کو اس کا مقتل یاد دلایا، اے جون تم یہاں پر شہید ہوں گے، اے قاسم تم یہاں پر شہید ہوں گے، اے مسلم تم یہاں پر شہید ہوں گے، اے عباس تم یہاں پر شہید ہوں گے. ایک ایک کو اپنا مقتل یاد دلایا. زینب کو جب یہ آوازیں پہنچی ہیں کہ میرے بھیا نے یہاں رکنے کا حکم دیا، ایک مرتبہ سرخ آندھی چلنے لگی، ایسی آندھی چلی کہ حیران رہ گئے. جب طوفان کا سما آیا زینب پریشان ہو گئی، زینب نے ایک مرتبہ خاک اٹھائی اور اسے سونگنا تھا، ایک مرتبہ داروں کا دار رونے لگی اور اپنے بھائی حسین کے پاس آخر کہتی ہے بھیا حسین اس خاک میں سے تو آپ کے خون کی بو آتی. مولا اس خاک میں سے تو آپ کی خون کی بو آ رہی ہے، مولا یہاں تیار نہ کیجیے، یہاں سے سفر آگے بڑھا لیجیے. لیکن یہاں حسین نے اپنے سفر کو روک لیا اور جب ایک ایک کے مقتل کو بیان کر دیا، پھر کہتے ہیں جاؤ اس جگہ کے مالک کو بلا کر لے کر آؤ. بنی اسد والے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولا حکم فرمائیے. مولا کہتے ہیں میں جگہ خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد والے کہتے ہیں مولا آپ کو تو ہم ایسے ہی جگہ عطا کرنے والے ہیں، مولا آپ کو اس کی خریداری کی ضرورت نہیں ہے. مولا کہتے ہیں نہیں، مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں قیام کرتا ہے، لہذا میں خرید کر یہاں پر رہوں گا. ایک مرتبہ 60,000 درہم کے اندر جب یہ 4 مربع میل کی زمین خرید لی تو بنی اسد والوں کو ہبا کر دی. پھر بنی اسد والوں سے کہا کہ میری چند شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو قبول کرو گے تو میں یہ ساری زمین تو میں ہبا کرتا ہوں. میں کہوں مولا یہ شرطیں بیان نہ کیجیے کیونکہ یہ شرطیں نہیں ہیں. ارے یہ تو وصیتیں معلوم ہو رہی ہیں، یہ وصیتیں معلوم ہو رہی ہیں. مولا نے کہا بنی اسد والوں ذرا اتنا سن لینا، ہم اسی جگہ قیام کریں گے، ہماری قبریں یہی پر بننے والی ہیں. لیکن جب 14 صدیہ گزرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا زائر آ جائے اور سوال کرے ہمارے آقا کی قبر کا ہے، ذرا اسے قبر کا نشان بدلا لینا. دوسری وصیت یہ ہے جب ہمارا کوئی مہمان آئے اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا، اس کے پینے کا بھی انتظام کرنا، اور 3 دن تک اسے مہمان بنانا. میں کہوں گا کھانے پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں، پینے پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں، اور 3 دن کے مہمان بننے کی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ مولا شاید جواب دیں اے مظلوم تجھے نہیں معلوم جب 7 محرم آئے گی تو سمجھ جائے گا کہ میرے بچے پیاسے بھی تھے، میرے بچے بھوکے بھی تھے. میں اپنے اداداروں کو نہ بھوکا رکھنا چاہتا ہوں نہ پیاسا رکھنا چاہتا ہوں. اور بس آخری وصیت کی کہا ہے بنی اسد والوں اتنا بھی یاد رکھنا جب یہ اشقیا ہم سب کو شہید کر کے چلے جائیں گے، جب یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، تم ایسا کرنا کہ ہماری لاشیں دفنا کر چلے جانا. جب یہ جملہ کہہ دیا ایک مرتبہ کہا اپنی عورتوں کو بلا کر لے کر آؤ. عورتیں آئی، عورتوں نے سنا، امام نے کہا کہ اے عورتوں اگر تمہارے مرد گھبرا جائیں تو ایسا کرنا کہ پانی بھرنے کے بہانے آنا، کپڑے دھونے کے بہانے آنا اور اپنے ہمارے لاشوں کو دفنا کر چلے جانا. پھر کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو بلا کر لے کر آؤ. بچے آئے، کہا جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ میں علی اصغر کا باپ ہوں.
میں سگیرہ گواہ ہوں، پہچانتے ہو مجھے کون ہوں؟ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے ہیں تو ایسا کرتا کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے سینوں پر کچھ خاک ڈال کر چلے جانا۔ میں کہوں گا مولا اتنا تو بتا دیجئے آپ کے لاشوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ پر یہ سب والے شاید کہیں ارے کہ ہم جانتے نہیں کہ یہ مولا حسین ہے، یہ ان کا چہرہ ہے، یہ عباس ہے، یہ ان کا چہرہ ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ ان کا چہرہ ہے، ہمارے ایک کے چہرے سے ان کو جانتے ہیں، پہچاننے کا کیا مسئلہ ہے؟ میں کہوں گا بنی سوال ہوتا یہ نہ کہو جب شام غریبہ آئے گی اور تم دفنانے کے لیے آگے بڑھو گے کسی لاش کو پہچان نہ پاؤ گے، کیونکہ لاش یا تو سر سے پہچانی جاتی ہے یا لباس سے پہچانی جاتی ہے، ان کے سر نو کے نیزا پر بلند ہو
يعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلبه يقلبون بعد هذا تجارت محمد وعلى محمد كان خصوصیت کے ساتھ جو تشریح کے جان کے دشمن ہیں، مال کے دشمن ہیں، عزت کے دشمن ہیں، تمام کو نیز و نابود فرما، تشریح کی جہاں جان آباد ان کی جان مال تصاویر کی حفاظت آباد سیرت محمد وعلى محمد کا ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو گنہگار جہاں جہاں مومنین آباد ہیں چاہے گنہگار ہیں گناہ صغیرہ کی مستحق ہے، گناہ صغیرہ کی مستحق ہے، پروردگار تو ہی کریم ہے، تو ہی غفور رحیم ہے، پروردگار تمام کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو رزق کی پریشانی مبتلا ہے ان کے لیے رزق کی حالات حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔